نحن عالم بما يستمعون به اذ يستمعون الیک. ہم زیادہ جانتے ہیں ساتھ اس کے جو وہ سنتے ہیں, ساتھ اس کے جب وہ سنتے ہیں تیری طرف. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب یہ آپ کا, آپ جب قرآن پڑھتے ہیں, جب یہ سنتے ہیں اور جس غرض سے سنتے ہیں ہمیں پتہ ہے, جب یہ آ کے توجہ سے کان لگا کے سن رہے ہیں نا, ہمیں پتہ ہے کہ یہ ان کا اصل میں موٹیو کیا ہے. بیچ میں پریٹینڈ ایسے کرتے ہیں کہ جیسے ہم تو بڑے جیسے واقعی سننے کے لیے, سمجھنے کے لیے آئے ہیں, لیکن اصل میں کوئی پیچھے موٹیو کچھ اور ہوتا ہے, پروپوگینڈا کرنا ہوتا ہے, باتیں بنانی ہوتی ہیں. کہ اللہ کو بہتر پتا ہے ہم میں سے جو بیٹھے ہوئے ہیں کس موٹیو کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا غرض ہے ہماری, نیتیں ہماری کیا ہیں. ہم کوئی شر پھیلانا چاہتے ہیں, بعض لوگ صرف اس لیے سنتے ہیں کہ کوئی بات ذرا اندر سے نکالے نا ایسی, کہ جس کو ہم پھر جا کے کہیں لو دیکھو انہوں نے تو ایسے کہا, ذرا ہم کوئی غلطی پکڑے نا, تاکہ غلطی پکڑیں گے تو پھر ذرا ہم اس کا پرچار کریں گے خوب کے دیکھا. یہ ٹنگ سلپ کو بھی معاف نہیں کرتے کہ جو ہے نا انڈرسٹوڈ بات ہوگی کہ یہ مطلب ہے کہ زبان سے کوئی ایک لفظ سے بجائے دوسرا لفظ نکل گیا تو اس کو بھی نہیں کرتے, کہتے فوراً کہ اچھا اس چیز کا پرچار کریں, دیکھا دیکھا انہوں نے تو ویسے کہہ دیا تھا, یا کوئی اور نیتوں کے ساتھ بیٹھا ہو. اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہے کس کی نیت ہے عمل کرنے کی, سیکھنے کی, خیر خواہی کی, اور کس کی نیت خالص ہے اس لیے کہ اللہ کا کلام سیکھے, اور کس کی نیت کچھ اور ہے, کون بکا ہوا ہے اور کون واقعی اللہ کے کلام کو اس کا حق دے کے سننا چاہتا ہے. وَإِذْ هُمْ نَجْوَى, اور جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں, کیا سرگوشیاں کرتے ہیں, اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ, جب کہتے ہیں ظالم لوگ, اِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا, نہیں تم پیروی کرتے مگر ایک شخص کی جو سحر زدہ ہے. یعنی وہ کہتے ہیں یہ تو مجنون ہے, ان کے اوپر تو جادو ہوا ہوا ہے, تم کیا ان کی باتیں سنتے ہو. جب یہ آپس میں سرگوشی کرتے, سرگوشی تبھی کی جاتی ہے نا جب انسان کوئی دوسرے سے چھپا چھپا کے باتیں کرنا چاہے, کوئی الگ ہو کے بات کرنا چاہے, تو کسی کے دل میں اگر کوئی بات آنے بھی لگے, حق کی کوئی بات کسی کے دل پہ اثر کرنے بھی لگے, تو اس کو چھپ چھپ کے کہتے ہیں ہاں تم کیا ان کی باتوں میں آ گئے, یہ تمہیں نہیں پتا ان کے تو جادو ہوا ہے, تم کدھر ان کی باتوں کو, چھوڑو ان کی باتوں, ان کی باتوں تم کیا سن رہے ہو, کیوں اتنا سیریس لے رہے ہو. یعنی یہ اس طرح لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. پھر آج بھی کہتے ہیں نا تم کن کی باتوں میں آ گئے, تو بالکل ہی ایکسٹریمسٹ ہیں. دیکھیں بدنیتیاں کہیں نہ کہیں نکل ہی آتی ہیں نا, سنتے بھی ہیں خود آ کے, مجلسوں میں بیٹھتے بھی ہیں, اس کے بعد جا کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, باتیں بناتے ہیں. انظر کیف ضربوا لک الامثال, دیکھو کس طرح انہوں نے بیان کی تیرے لیے مثالیں. کیسے مثالیں بیان کرتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, کبھی کاہن کہتے, کبھی مجنون کہتے, کبھی شاعر کہتے. حالانکہ ایک بات بھی ٹرو نہیں تھی, خود ہی پتا تھا ان کو کہ ہم یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں یہ مجنون تو ہے نہیں, شاعر بھی نہیں ہے, انہوں نے کبھی شاعری نہیں کی, یہ کبھی کاہن ہی نہیں ہے, سب پتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے گرو اپ ہوئے تھے, مگر فدلوا فلا یستطیعون سبیلا, تو وہ بھٹک گئے, ان کو خود ہی راستہ نہیں مل رہا, راستے کی طاقت نہیں لگنے, سمجھ ہی نہیں آ رہی, الزام لگائیں تو لگائیں کیا, اپنی باتوں میں خود ہی پھنس گئے. ہم نے پڑھا تھا سیرت کے اندر کہ کیسے کیسے بیٹھ کے وہ مشورے کرتے تھے کہ کیا الزام لگائیں جو نئے لوگ آنے والے ہیں, ان کو کیا کہیں تاکہ جو ہے نا وہ بلیو کر لیں, اور ہر بات پہ خود ہی کنوینس ہوتے تھے کہ نہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتے, یہ بھی نہیں کہہ سکتے, کہیں بھی نہیں کہہ سکتے, مجنون بھی نہیں کہہ سکتے. کوئی مجنون جنونی کوئی ایسے تھوڑی ہوتے ہیں, اور شاعر شاعروں کی تو شاعری, شاعروں نے اپنی شاعری چھوڑ دی تھی اس کلام کو سن کے, یہ تو پتا چلتا تھا, وہ تو سمجھتے تھے نا, تو یہ پتا چلتا تھا کہ یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہے, اب کیا کہیں کہ لوگ دور سے ہی بھاگ جائیں. اب بے دلیل ادھر کی ادھر اندھا دھند باتیں بنا رہے تھے, اور کچھ ان کو راہ نہیں سجھائی دے رہی تھی کہ کس طرح ہم کریں, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھٹک گئے ہیں یہ, ان کو صحیح راستہ ہی نہیں مل رہا. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا, لیا آخرت کے اوپر بات آ گئی. ہم نے توحید کے اوپر بھی بات پڑھ لی, رسالت کا انکار کرتے تھے اس کے اوپر بھی بات ہو گئی. اب آ گیا مین اور جو تھرڈ ٹاپک جو سب سے زیادہ مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کور ہوا, وہ تھا آخرت پہ ایمان. آ کے کہتے تھے یہ ہڈیاں, ایک دن تو ایک شخص لے آیا وہ سیدھا ہڈیاں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے ان ہڈیوں کو ایسے ایسے مسلا ہاتھوں سے, تو وہ یہ جو جب مسنی تو وہ چورا چورا ہو کے ظاہر ہے, ہڈی بھی اتنی پرانی ہو جائے تو وہ بھی دیکھیں کہ اس طرح کی وہ سیدھا ہو جاتی ہے, رفاتا چورا چورا بالکل. تو کہتے تھے کہ جو یہ چورا چورا ہڈیاں ہیں کیا یہ دوبارہ ایک اٹھائے جائیں گے ایک نئی پیدائش میں, کیسے ہو سکتا ہے کہ دوبارہ ان کو یہ جی اٹھے, ان کے لیے یہ اچمبا بات تھی. قل, آپ اس کا جواب دیں, خون و حجارتن او حدیدہ, تم چاہے تم ہڈیوں کی بات کریں, تم پتھر بھی بن جاؤ گے نا یا لوہا بھی بن جاؤ, او خلقا مما یکبر فی صدورکم, یا کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ جو اس سے بھی زیادہ بڑی ہو. یعنی اس پتھر اور لوہا کتنا سخت ہوتا ہے, اتنا سخت ہوتا ہے, سر سے تک بھی پتھر پڑا رہے گا تو پتھر ہی رہے گا, وہ بھربھرا نہیں ہوگا. لوہا 100 سال بھی گزر جائیں گے تو لوہا اس کے بعد میلٹ ہو کے آپ کے ہاتھوں میں موم نہیں بن جائے گا, مگر تمہارے نزدیک پتھر اور لوہا بہت سخت ہے نا چیزیں. تم ہڈیوں کی بات کرتے ہو, چلو ہڈیاں تو چورا چورا جاتے ہیں, تم پتھر بھی بن جاؤ, اتنی سخت چیز جس میں کوئی لائف کا سوچ ہی نہیں سکتے, لوہا اتنی سخت چیز جو لائف کا سوچ نہیں سکتے, تم وہ بھی بن جاؤ, یا اس سے بھی سخت چیز کوئی بن جاؤ جو زندگی جس میں لائف ہے ہی نہیں, تب بھی اللہ تمہیں کھڑا کرے گا, تب بھی کھڑا کرے گا. آپ کو پتا ہے نا, وہ ایک حدیث آپ کو مشہور ہے کہ وہ ایک آدمی گناہگار تھا, اسے مرنے لگا تو اس نے کہا اپنے بچوں سے کہ مجھے جلا دینا, جلا کے راکھ کر دینا, جب میری راکھ ہو تو اس کو بھی اڑا دینا اور سمندروں میں پھینک دینا, کچھ کو سمندر میں پھینک دینا, کچھ کو اڑا دینا, تاکہ میرا کوئی ٹریس نہ رہے, کوئی ٹریس نہ رہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا, سمندر کو حکم دیا, ہواؤں کو حکم دیا, سارے اس کے ذرے ذرے جمع ہو گئے. اب آپ دیکھیں گے انسان سوچتا کیا ہے کہ دیکھو, یہ دیکھیں انسان کی سوچ کہاں تک جاتی ہے کہ دیکھو قبر کے اندر ہم جائیں گے, جب ہم قبر میں جائیں گے ہم رل جائیں گے مٹی کے اندر, اور آپ کو پتہ ہے ظاہر ہے ڈیکمپوز ہوتی ہے باڈی, انسان کی باڈی بالکل, یعنی سب سے پہلے تو یہ گوشت وغیرہ یہ جھڑ جاتا ہے, ڈیکمپوز ہو جاتا ہے, مٹی کے ساتھ مٹی بن جائے گا, اور اس کے بعد کوئی پتہ نہیں 100 سال لگیں یا مجھے نہیں پتا کتنے سال لگتے ہیں ہڈیوں کو ڈیکمپوز ہونے, ہڈیاں بھی ایک وقت آتا ہے وہ بھی چورا چورا ہو جائیں گی, چورا چورا ہو کے وہ بھی مٹی میں مل جائیں گی, وہ مٹی کے ذرے کسی اور مٹی میں مل جائیں گے, ہو سکتا ہے اور بھی مردے وہاں پہ ہوں اسی مٹی کے اندر, کوئی جانور ہوں گے, تو اس نے زمانوں سے ملینز آف ایئرز گزرے ہیں, وہاں پہ ان ذروں کے ساتھ دوسرے ذرے مل جائیں گے, اور کچھ ذروں کو ہوا اڑا کے لے جائے گی, کچھ ذرے کہیں ہوں گے, کچھ ذرے کہیں ہوں گے, کچھ ذرے پانی بہا کے لے جائیں گے. اب اتنے ذرے چھوٹے چھوٹے, اب ان کو کون کیسے اٹھا سکتا ہے؟ تو یہ نہیں تمہیں پتا, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے, اس نے کن کہنا ہے تو وہ سارے ذرے کیا اس کے کن کے اوپر, وہ نہیں حکم کی تعمیل کرتے, یا ہر سورج چاند سے لے کر ایک چھوٹا جرم اور بیکٹیریا جو ہے نا, جو آپ کی باڈی میں جا کے آپ کو تل ملا دیتا ہے, آپ کو ہوش اڑا دیتا ہے انسان کے, اتنا سا ایک کینسر کا سیل, ایک اتنی سی چیز بھی انسان کو دیکھو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے, وہ بھی اللہ کا حکم مانتا ہے, اس کے تابع ہے, چاہے وہ سورج ہو, چاہے وہ ستارے اور سیارے ہوں جو سورج سے بھی بڑے ہیں, یا وہ اتنا سا جرم جو مائکروسکوپک ہے, جو آنکھ سے نیکڈ آئی سے نظر بھی نہیں آتا. سبحان اللہ. تو وہ یہ جو ذرے ہیں مٹی کے ذرے, اللہ تعالیٰ کن فرمائے گا اور سب جڑ جائیں گے اور انسان کھڑا ہو جائے گا. اب تو یہ آپ کے بچوں کے کارٹونوں کے اندر بھی دکھاتے ہیں کہ ایسے کوئی چیز ایسے ہو گئی, وہ لوہا جو ہے وہ اس طرح جڑ کے وہ آدمی بن کے کھڑا ہو گیا, اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ اس طرح کر کے وہ دکھاتے ہیں ایسے کھڑی ہو گئی. اب یہ اس طرح کی چیزیں بھی تو خود بھی دکھانا شروع ہو گئے, تو اللہ تعالیٰ کی قدرت تو اسے بہت اوپر ہے, بہت بلند ہے. تو تم کچھ بن جاؤ, تم لوہا بن جاؤ, پتھر بن جاؤ, ہڈیاں بھربھرا جائیں تمہاری, کھڑے کیے جاؤ گے. پس یقولون من یعیدنا, پس ان قریب وہ کہیں گے کون لوٹائے گا ہم کو, کون ہمیں دوبارہ کھڑا کرے گا, ایک ہی رٹ ہے, کون اٹھائے گا, کون زندہ کرے گا. قل, کہہ دیجئے, وہی الذی فطرکم اول مرۃ, جس نے پہلی دفعہ تمہیں بنایا تھا، پہلی دفعہ تمہیں پیدا کرے گا، وہی اٹھائے گا تمہیں دوبارہ. تم کہتے ہو کون اٹھائے گا؟ تو وہی اٹھائے گا جس نے پہلی دفعہ اٹھایا. کتنا زبردست جواب ہے. فَسَيُّنُ غَيْدُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، تو بس ان قریب سر ہلائیں گے تیری طرف اپنے سروں. انہیں بڑے مانی خیز انداز میں اپنا سر ایسے سے جھٹکتے ہیں. اچھا اچھا، لیکن وہ یقون نہ متا ہوا، کب ہوگا پھر یہ؟ ہاں اب اگلا سوال آ جاتا ہے نا. اچھا تو تم کہتے جا رہے وہ اٹھائے گا، وہ اٹھائے گا، اچھا پھر کب اٹھائے گا؟ قل، کہہ دیجئے، آسا یقون قریبا. اللہ اکبر، ہو سکتا ہے کہ وہ قریب ہی ہو، ہو سکتا ہے دوسری زندگی قریب ہی ہو. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، اس طرح سے کچھ آیا تھا نا. ہم تم اس کو دور دیکھتے ہو، بہت دور ہے، ابھی کیا قیامت آئے گی، اور ہو سک ہم کہتے ہیں کہ وہ قریب ہے، ہم اس کو قریب ہی دیکھتے ہیں. تمہاری زندگی ادھر ختم ہونی ہے، ادھر ہی سب نے ایمان لے آنا ہے، سب نے مان جانا ہے. کافر بھی مان جائے گا اس وقت جب موت کے فرشتے آئیں گے کہ واقعی حق کیا تھا اور باطل کیا تھا، سب کو سمجھ آ جائے گی. وہ قیامت تو جب آئے گی سب آئے گی، تمہاری تو پتہ نہیں کل ہی قیامت آ جائے. قریب ہے وہ. تم کہتے ہو کب آئے گی؟ ہو سکتا ہے قریب ہی ہو. اتنا انسان کا دل ایک دم جیسے دل کو گرپ کر لیا کسی نے. ہو سکتا ہے قریب ہی ہو. انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کتنی قریب، اگلے لمحے یا ایک مہینے بعد یا ایک سال بعد. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قریب ہی ہو. اور جس دن وہ آئے گی، یوم یدعوکم، جس دن وہ پکارے گا. کون پکارے گا؟ وہ رب پکارے گا، مگر کیسے پکارے گا ڈائریکٹلی نہیں کہا گیا، ڈائریکٹلی نہیں. اس کا ظاہر ہے جو فرشتہ پکارے گا تو اللہ کی طرف سے ہی پکارنا ہو گیا نا، کہ وہ پکارے گا کیسے؟ کہ اسرافیل علیہ السلام اپنا سور پھونکیں گے تو یہ وہ پکار ہے کہ اس کے بعد فتستجیبونا، بس تم جواب دو گے. ایسے نہیں ہے کہ آج کی طرح کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار آئے حیا علی الصلاح تو تم کہو گے نہیں مجھ سے نہیں نماز پڑھی جاتی، وہ نہیں ہوگا. اس دن کی پکار پہ تو سبھی لبیک کہیں گے، سبھی دوڑے آئیں گے، کوئی پیچھے نہیں رہے گا. وہ نفخہ جب پھونکا جائے گا تو ایک تو وہ پکار ہے، اور ویسے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے پکار آئے گی. اللہ کی طرف سے جب انسان اٹھیں گے تو ایک آواز ہوگی، ایک آواز ہوگی پکارنے والے کی، اور سب اس آواز کی طرف سے دوڑتے ہوئے چل پڑیں گے. ٹھیک ہے، تو پہلا ایک آواز کون سی ہو سکتی ہے، جس کی پکار کون سی ہو سکتی ہے جس کا سب لوگ جواب دیں گے؟ وہ ہے سور کی آواز. ٹھیک ہے، سور کی آواز جب پھونکی جائے گی سب اٹھ کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے، زندہ ہو کے میدان معاشر میں جمع ہو جائیں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے زندہ ہونے کے بعد سب کو میدان معاشر میں جمع کر کے آواز دی جائے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز تم سب کو تمہارے اپنے اور اپنے اور باپ کے نام سے پکارا جائے گا، اس لیے اپنے نام اچھے رکھا کرو. یعنی اس دن وہ پکار ہوگی. اللہ اکبر. مثلا کہا جائے عائشہ بنت احمد، آپ آ جائیں، اب پوری مخلوق کے اندر سے ایک بندے کو آواز دی جائے گی نا، تو وہ پھر کیا کرے گا؟ وہ سب سے نکل کے آ کے اب اس کا فیصلہ ہونے والا ہے، اس کے میزان میں تلنے والے ہیں اس کے اعمال، تو اس کو پکارا جائے گا. جیسے ہمارے یہاں پہ ایک ایک کا نام کال کیا جاتا ہے نا، آپ آ کے اپنا رزلٹ لیں، سٹیج پہ بلایا جاتا ہے تو اس کا نام کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے نا، ایک وہ بھی پکار ہے. تو اس وقت کوئی نہیں کہے گا میں نے نہیں جانا، میں نے نہیں لینا. ہمیں ابھی تو آزادیاں ملی ہوئی نا، جو مرضی بولتے جائیں، جو مرضی کہتے جائیں، مانے نہ مانے کچھ بھی ہے، اس دن ایسا نہیں ہونا. سب نے کہنا ہے کہ یس سر. اور جب سور بھی پھونکا جائے گا تب بھی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اچھا میں تو اب سویا رہوں،
نہیں.
فرمایا سب اٹھیں گے. کیسے اٹھیں گے, کیسے جواب دیں گے؟ بھی حمدی ساتھ اس کی حمد کے, سب اٹھ کے کہیں گے سبحانک و بحمدی کا, قبروں سے نکلتے وقت کہیں گے. اور اس وقت کا حمد و ثنا کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا کسی کو. کہا جاتا ہے بعض علماء نے کہا کہ مومن یہ کہیں گے اور کافر کہیں گے یا ویلنا من باتنا من مرقدنا, اے ہمیں کس نے ہماری قبروں سے زندہ کر دیا, ہماری آرام گاہوں سے کس نے ہمیں اٹھا دیا. اور بعض جگہ پہ آتا نہیں سارے ہی کہیں گے سبحانک و بحمدی کا, اس وقت سارے کہیں گے, بعد میں جب آئے گا ومتاز الیوم ایوہ المجرمون, اب الگ الگ ہو جاؤ اے مجرمو, تو اس وقت کافر یہ کہیں گے. تو دونوں ٹھیک ہو سکتے ہیں, واللہ عالم کس وقت کون کہ, مگر یہ بات تو کنفرم ہے کہ سب اٹھیں گے اللہ کی حمد کے ساتھ. آج بڑی ہم سب کو یاد آ جائے گی, وتظنون, اور وہ تم سمجھ جاؤ گے, لبستم الا قلیلا, کہ تم نہیں ٹھہرے دنیا میں مگر بہت ہی تھوڑا. اے اللہ یہ ہمیں سمجھ آج کیوں نہیں آتی کہ یہ کتنی تھوڑی ہے زندگی, یہ مدت, یہ قیام کتنا ٹیمپرری ہے, یہ آج ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتا, آج ہمیں کیوں لگتا ہے کہ یہ اتنا لمبا ہے اور یہی ہے زندگی. آج ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بس یہی لائف ہے, اس کے بعد کوئی نہیں زندگی. آج ہمیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ یہ لائف بہت لمبی اور کبھی اس کا اختتام نہیں ہونا. اللہ, حالانکہ یہ زندگی ہے جس کو اس دن انسان سمجھ جائے گا یہ تھوڑی ہے اور آخرت کبھی نہ ختم ہونے والی, وہاں پہ موت کا وجود ہی نہیں, وہ ہمیشہ 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 کی زندگی, یہ نہیں ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. اس میں اگر اللہ تعالیٰ خوشی کی رات دے دے گا تو اس کے بعد کوئی غم کا دن نہیں آئے گا, اور اگر اس میں کوئی اللہ تعالیٰ خوشی کا دن دے دے گا تو اس کے بعد کوئی دکھ کی کالی لمبی رات نہیں آئے گی. اس دنیا میں تو اگر خوشی کا کوئی لمحہ آ بھی جاتا ہے تو بعض اوقات اس کے دوران بھی دل میں کانٹے کھٹک رہے ہوتے ہیں کہ کل کیا ہوگا, کل کیا ہوگا, ہائے میرا کیا ہوگا. مگر آخرت کی زندگی میں کل کیا ہوگا یہ کوئی کوسچن ہی نہیں ہے, وہاں کی خوشیاں ہمیشہ کی, وہاں کا عذاب بھی اللہ محفوظ رکھے, وہ بھی ناقابل برداشت, وہ بھی ہمیشہ کا. اس حقیقت کو بار 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 اس ذہن نشین کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ قلیل ہے, یہ قلیل ہے, یہ قلیل ہے. خدا کے لیے ہم سمجھ جائیں یہاں پہ کہ یہ قلیل ہے, اور اس میں ہم نے کچھ کرنا ہے, اس قلیل میں ہی. اگر یہ بات سمجھ آ جائے نا تو بہت ہماری زندگی بدل جائے, بہت بدل جائے گی, ایسی نہیں ہوگی جو ہم گزار رہے ہیں. تکلیف ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, یہ دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے کہ کوئی 50-60 سال کی عورت ہے اپنے آپ کو فیس بک پہ, ان پہ بازو ننگے, سر ننگا, لو نیک پہنے ہوئے, اور لوگ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ, لوگوں نے کمنٹ دیے میں کہ بابا آپ کی تو حسن حسن کی کیا کیا ہی بات ہے. اگر پتہ چل جائے اور یقین آ جائے, پتہ کیا چلنا, پتہ تو ہم کہتے ہیں ہم سب سے زیادہ پتے والے ہیں, اگر یقین آ جائے کہ یہ قلیل ہے, ان لبستم الا قلیلا, تم یہاں پہ نہیں ٹھہرے مگر بہت تھوڑا, تو کیا ایسا کرے گی؟ اگر بے ایمانی کرنے والے کو یہ یقین آ جائے کہ ان لبستم الا قلیلا, تو بے ایمانی کبھی کر سکتا ہے؟ اگر حق مارنے والے جو آج دوسروں کے حقوق کو غصب کر رہے ہیں, لوگ رو رہے ہیں کہ ہمارے حق نہیں دے رہے, ان کو اگر یہ یقین آ جائے ان لبستم الا قلیلا, تو حق ماریں گے کسی کا؟ یہ تو قلیل ہے, اس میں کیا لے کے کرو گے؟ اگر آج لڑائی جھگڑے اور فساد کرنے والے اور ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھنا چاہتے, ایک دوسرے کے ساتھ بدزمانیاں کرتے, ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلق کیے ہوئے, عرصہ ہو گیا ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کر رہے, اور خون کے رشتے ہیں آپس کے اندر, اگر یہ پتا چل جائے اللہ بستم اللہ قلیلا, تو کیا کرے گا وہ ایسے؟ اللہ اکبر. اگر آج حکومت کی حوث میں اور پوزیشنز کی حوث کے اندر لوگ پاگل ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اتنے یعنی فتنے فساد کر رہے ہیں, چاہے مسجدیں ہیں, چاہے کہیں اور جگہ پہ ہیں, بس کرسی ہمیں مل جائے, ہمیں عہدہ مل جائے, ہماری واہ واہ ہو جائے اگر یہ پتہ چل جائے. اللہ بستم اللہ قلیلہ تو کبھی کر سکتے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس پہ یقین نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ بہت تھوڑی دیر کے لیے ہیں, بہت تھوڑی دیر کے لیے. اور جب دنیا میں نفسا نفسی ہر ایک چھین رہا ہے, کھسوٹ رہا ہے, مجھے مل جائے, مجھے مل جائے, اس کو یہ بات یقین آ جائے یہاں پہ تو قیام ہی بہت تھوڑا ہے, تو کیا نفسا نفسی پڑے گی. یہ آیت اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ہم صرف اس ایک آیت کو سمجھ کے اپنی زندگی میں لے آئیں گے نا, ہمارے کتنے مسئلے حل ہو جائیں گے, کتنی پریشانیاں دور ہو جائیں گی, کتنے غم بھی دور ہو جائیں گے. جب غم آئے اور کسی چیز سے آپ محروم ہیں, میری اولاد نہیں ہے, میرے پاس نوکری نہیں ہے, میرے پاس یہ بیماری ہے, میرے پاس یہ مسئلے ہیں, میرے نہیں, تم سمجھتے نہیں ہو, ان لبس تم اللہ کلیلا, قیام تھوڑا ہے, یہاں کی خوشیاں بھی تھوڑی ہیں, یہاں کے غم بھی قلیل ہیں, قلیل ہے یہ, اس بات کا یقین کر لو, اس لیے کہ یہ بات تمہیں تمہارا رب بتا رہا ہے. اللہ اکبر. لیکن بس انسان اسی بات کا تو یقین نہیں کرتا, اسی بات کا تو یقین نہیں آتا ہمیں. مامون الرشید جو خلیفہ ہارون رشید کا جو بیٹا تھا مامون الرشید, اس کے عہد کو عہد بنو عباس کا سنہرا دور کہتے ہیں. تو جب مامون کے آخری لمحات آئے تو وقت کا ایک مشہور زبان دان جو تھا وہ آیا عیادت کرنے کے لیے, دیکھا کہ کسی جانور کی کھال کا بچھونا بچھا تھا اور اس پر ریت پڑی تھی اور مامون اس پہ لوٹ پوٹ ہو رہا تھا, اور یہ الفاظ اس کی زبان پہ تھے, اے وہ کہ جس کی بادشاہی کبھی زائل نہیں ہوگی اس پر رحم فرما, جس کی بادشاہت جا رہی ہے اے وہ جو کبھی نہ مرے گا اس پر رحم فرما جو مر رہا ہے. تو اس بندے نے کہا خدا امیر المومنین کا جاہو جلال بلند کرے اور تندرستی بخشے. مامون نے کہا میری تندرستی کی دعا نہ کرو, میری مغفرت کی دعا کرو. پھر کہا خدایا تو نے ہمیں حکم دیا اور ہم نے نافرمانی کی, تو مجھے بخش دے کیونکہ تو بڑا رحیم. اس کے بعد اس کی روح پرواز کر گئی. یہ وہ ہیں جو خلیفہ تھے اپنے دور کے. اور ہارون رشید جو تھا خلیفہ, جب اس کی موت کا وقت آیا تو طوس کے علاقے میں تھا, جس گھر میں ٹھہرا ہوا تھا اسی میں اپنے لیے قبر کھدوائی. قبر کھد گئی تو چند جو محافظ تھے انہوں نے قبر میں اتر کے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. ہارون رشید نے کہا لوگوں گواہ رہنا, میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں, اس کے رسول کی رسالت کا سچے دل سے قائل ہوں, میں ایک گناہ گار ہوں جس نے ساری عمر غم غلط کرنے کی کوشش کی, یعنی غم اپنی دور کرنے کی کوشش کی, لیکن میں پھر بھی اپنے غم مٹا نہیں سکا. میں نے بے حد مغموم اور فکر کی زندگی گزاری, حکومت کے کاموں میں اس کی لانتوں نے مجھے اکثر اللہ اور اس کے مذہب سے غافل رکھا. خدا مجھے معاف کرے, مجھے زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں یاد جو میں نے بے فکری کے ساتھ گزارا ہوں. اب میں موت کے کنارے پہ کھڑا ہوں, موت مجھے تم سے جدا کر دے گی اور یہ قبر ہے جو اس وقت منہ کھولے ہوئے میرے سامنے ہے میرے جسم کو نگل لے گی. یہی ہر انسان کا انجام ہے, مگر انسان اپنے انجام سے میری طرح غافل رہتا ہے. یہ اس نے کہا, یہ بڑے بڑے خلیفہ جو تھے یہ ان کی بات ہے. بنو عباس کا خلیفہ واثق باللہ تھا, بڑا ظالم تھا, اس نے مرتے وقت اشعار پڑھے تھے کہ موت میں سب برابر ہیں, نہ بازاری لوگ بچیں گے نہ بادشاہ زندہ رہیں گے, غریبوں کو ان کی قبر میں غربت نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور امیروں کو ان کی امیری نے کوئی فائدہ نہیں دیا. تو اب سوچیں کہ جو یہ بڑے بڑے لوگ تھے, سکندر اعظم ہیں, بڑی بڑی فتوحات کی, پھر اس کے بعد کیا, قلیل قلیل, اور انسان خود کہے گا یہ قلیل ہے, یعنی کوئی اور نہیں ہے جو اس کو بتا رہا ہے کہ دیکھو تم نے کتنی تھوڑی زندگی گزاری, وہ خود مانے گا کہ میں نے تو کچھ وقت نہیں. آپ آج ہی جو 60-70-80 سال کے بوڑھے سے بھی پوچھ لیں, کوئی 100 سال کا ہو گیا چلیں اس کے پاس چلے جائیں, اس سے پوچھیں ذرا, اس سے جو بالکل قبر میں پیر لٹکائے ہوئے اس بندے سے ذرا جا کے پوچھیں کہ تمہیں زندگی کیسی لگ رہی ہے, کہے گا کل کی تو بھی بات ہے, میں بچہ تھا, میں کھیلتا کودتا پھرتا تھا, آج میں بڑھاپے کی اس تک پہنچ گیا. اور ہماری بھی جتنی بھی ایج ہے, 40 ہے, 50-60 سال, جتنی بھی ایج ہے, ہمیں اپنی زندگی پیچھے کیا لگتی ہے. تو یہ تو اسی طرح مرنے کے بعد بھی لگے گا, جس کی اگلی منزل موت ہے, جب وہ بھی کہتا ہے کہ مجھے کل کی بات لگتی ہے میں بچہ تھا, تو پھر یہ قلیل ہی تو ہے, پھر ہم کیوں نہ سمجھ بنے. پھر کیوں اس کو قلیل نہیں سمجھتے طویل سمجھتے؟ یہ پرماننٹ ریزیڈنس ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب قبروں سے نکل کے تم حساب لینے کے لیے بلایا جاؤ گے تو وہ قبر کی زندگی بھی قلیل ہی لگے گی. ظاہر آخرت کی ان کے مقابلے میں تو یہ قلیل ہی ہے نا. اس طرح دنیا کی زندگی بھی قلیل لگے گی. ایسے ہی انسان کو لگے گا جیسے بس کوئی میں نے تو کوئی جیسے ایک پل گزارا ہو زندگی میں. لبس تم یوم مناؤ بات یوم دن یا دن کا بھی کوئی حصہ اللہ اب بے شک پوچھ لیں ان حساب کرنے والوں سے پوچھ لیں اتنا سا صرف وقت گزارا اس سے زیادہ نہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ یہ سمجھ ہمیں عطا فرما دے کہ ہم اتنی تھوڑی سی زندگی کے لیے ایسے کام نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیں اور اس کی وجہ سے ایک دائمی عذاب ہو. اور اللہ تعالیٰ اس تھوڑی سی زندگی میں ہم اللہ کو ایسا راضی کر لیں کہ جو اس کو اتنا خوش کر دیں کہ آخرت میں جا کے وہ جنت ملے جو ہمیشہ کی ہو. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی اس دن پہ رو جو گزر گیا اور تم نے اس میں کوئی نیکی نہیں کی. اے اللہ ہماری زندگی تو بہت سارے دن ہیں جن پہ ہمیں رونے کی ضرورت ہے کیونکہ بہت سارے دن بغیر کسی نیکی کے گزر گئے. اسی لیے فراغت کو غنیمت جانو کہ مشغولیت سے پہلے موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو. اور یہ جو آپ کے پاس اس وقت انرجی ہے بڑھاپے رزیل بڑھاپے سے پہلے اس کو غنیمت جانو کیونکہ اگر موت نہیں آئی تو بڑھاپا تو آ ہی جائے گا. تو اس سے پہلے اس کو غنیمت جانو. اگر وقت پہلے کا ضائع ہو بھی چکا ہے تو اب نہ ضائع کرو کیونکہ وقت قریب ہے. اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا قریب ہی ہے تو پھر کتنا قریب ہے سوچیں. کہ وہ رب علم رکھتا ہے ہم تو علم ہی نہیں کچھ رکھتے ہم کیا جانیں. مگر دنیا کی کشش اتنی زیادہ ہے کہ جو ہمیں یہی سبق بھلا دیتی ہے اس میں مگن ہو کے ہمیں لگتا ہے ہم کبھی یہاں سے نہیں جائیں گے. استغفر اللہ. یہاں تک تلاوت سنتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ.
أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا.
اگلی جو آیت ہے اس کا شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے. امام قرطبی نے فرمایا کہ یہ آیت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتری تھی, ان کے ایک واقعے کے بارے میں جس میں یہ ہوا تھا کہ کسی آدمی نے حضرت عمر کو گالی دی تھی اور اس کے جواب میں انہوں نے بھی اس کو سخت جواب دیا اور اس کے قتل کا ارادہ کیا. اس کے نتیجے میں خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ دو قبیلوں میں جنگ چھڑ جائے گی, اس پہ یہ آیت نازل ہوئی. اور اس آیت میں مسلمانوں کو آپس میں بات کرتے ہوئے بھی بتایا گیا کہ کس طرح بات کرنی ہے, کہ ایسا ہی نہ کوئی بات کرنا کہ آپس میں ایسا اختلاف ہو جائے کہ شیطان فائدہ اٹھا لے, اور جب ان کے ساتھ بھی بات کرنی ہے کافروں کے ساتھ بھی تو تب بھی ہمیں پہلے بھی بتایا گیا کہ کس طرح سے آپ نے بات کرنی ہے, جدال بھی ایون کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. تو یہاں پہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَقُلْ لِعِبَادِي, اور کہہ دیجیے میرے بندوں سے, اے نبی آپ میرے بندوں سے کہہ دیں کہ کیا ہو, يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, وہ بات کریں جو آسن ہو. کچھ بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے بندے فرماتا ہے, جیسے عباد الرحمن پہلے کہا گیا, یہاں پہ فرمایا عبادی میرے بندوں سے کہتے, جو میرے مومن بندے ہیں, جو میرے پیارے بندے ہیں. میرے پیارے بندے ہیں نا تو وہ پیاری پیاری باتیں کیا کریں, اچھی باتیں کیا کریں, آسن بات کریں, باتوں میں اچھی بات. اور اچھی بات میں کیا ہے, چاہے وہ روزمرہ کی ہماری ڈیلی کی گفتگو ہو, یا پھر وہ کسی کو دعوت دینا ہو, یا کسی کی برائی کے جواب میں بات کرنا ہو, کیسے بات کرنی ہے. صرف اچھے کلمات اور اچھا انداز ہی نہ ہو, اچھے رویے کے ساتھ دل کو لگنے والی بات وہ کریں, ایسی بات کریں. ایک بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ الفاظ تو اچھے ہوتے ہیں لیکن انداز بہت برا ہوتا ہے, دوسرے کے منہ پہ دے مارنے والی بات ہوتی ہے اور کہتے ہیں ہم نے کہا کیا, انداز ایسا ہوتا ہے ڈی گریڈنگ ہوتا ہے. اس میں سب کو کہوں گی کہ بی ریسپیکٹفل, چاہے آپ کی گروپ انچارجز ہیں, چاہے آپ ایڈمنز ہیں. بعض دفعہ بعض لوگ بہت ہی بدتمیزی کے ساتھ اتنے روڈلی بات کرتے ہیں, قرآن آپ کو سکھا رہا ہے کہ کیسے آپ نے بات کرنی. اگر آپ واقعی اللہ کے پیارے بندے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کہا ہے, جیسے کہا جائے نا کہ میں تو اپنے بچوں سے کہتی ہوں, اپنے بچوں کو آپ سب سے زیادہ ویل مینرڈ اور سب سے زیادہ اچھا چاہتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ بھی اپنے پیارے بندوں سے چاہتے ہیں کہ وہ اچھی بات کریں. اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بات اس قدر ترش ہوتی ہے, اس قدر ترش ہوتی ہے, یعنی الفاظ اتنے زیادہ دل کو زخمی کر دینے والے ہوتے ہیں, بڑے آرام سے کوئی کہتا ہے لیکن ایسی بات کہ دل انسان کا یعنی بہت چکنا چور ہو جاتا ہے. کہتے ہیں نہیں بڑے پیار سے, مطلب پیار سے ایسے دے مارتے ہیں نا دوسرے کے اوپر کہ وہ بیچارہ نہ کچھ بول سکتا ہے نہ کچھ جواب دے سکتا ہے اور بس دکھی ہوتا رہتا ہے. ایسے یہ اللہ کے بندوں کی یہ شان نہیں ہے, اوروں کی ہو سکتی ہے, اللہ کے جو پیارے بندے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے, یہ یاد رکھیں. تو ہم نے کیا کرنی ہے, آسن بات کرنی, انداز بھی اچھا ہو الفاظ بھی اچھے, اچھے طریقے سے بات کریں. کیونکہ ان شیطان ینزغ بینہم, کیونکہ شیطان فساد ڈلواتا ہے ان کے درمیان. آپ سے کوئی ایسی بات کرا دے گا دوسرے کے دل کے اندر کوئی, یعنی اس کا دل زخمی ہوگا, وہ دکھی ہوگا, اب وہ اس کے دل میں آپ کے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی, برائی آ جائے گی اس کے دل میں, کینہ آ جائے گا آپ سے, اور آپس کے اندر پھر یہاں سے بات شروع ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد پھر ختم تھوڑی ہوتی ہے, پھر وہ کوئی بات کرے گا, پھر آپ کوئی بات کریں گے, پھر کوئی غیبت ہوگی, پھر کوئی چگلی ہوگی, پھر کوئی کچھ ہوگا, وہ بھی کہیں غصہ نکالے گا جا کے, اپنی نفرت نکالے گا, کسی سے شکایت کرے گا, پھر بات بڑھتی ہی جائے گی. تو شیطان اس طرح سے لوگوں کو کرتا ہے, جب آپ نے ایک بات منہ سے نکالی بے احتیاطی کے ساتھ تو اس کے بعد دیکھیں اس کے نتائج کہاں تک پہنچتے ہیں, وہ ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے پھر ختم نہیں ہوتا. تو اگر ہم دین میں انداز میں بات کریں, خیر کی بات زبان سے نکالیں, اچھی طرح سے دوسرے کے ساتھ رویہ رکھیں, تو شیطان اپنی اس چال میں ناکام ہو جائے گا. اور ایسا انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے. بڑے بوڑھے کہتے تھے کہ یہ زبان جو ہے نا یہ انسان کو عرش تک پہنچا دیتی اور زبان انسان کو فرش پہ لے آتی, زبان انسان کو بلندی دیتی ہے, زبان ہی انسان کو گرا بھی دیتی. تو زبان کا استعمال ذرا احتیاط سے کریں, کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ ہمارے ملازم ہیں، ہمارے نوکر ہیں، یہ جو دین کا کام کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ تو جتنی بھی سخت کلامی کریں ان کو تو ہمارے پیر ہی پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارا احسان جو ہو گیا کہ ہم پڑھنے آ گئے. یہ نہیں ہے بات. اچھی بات کریں، سخت کلامی نہ کریں. سخت کلامی کے ذریعے ہی شیطان آتا ہے. اور بعض دفعہ کوئی جواب دینے والا ایسا بھی ہوگا، جیسے اب حضرت عمر نے سوچا کہ میں بھی اس کا، انہوں نے بھی سخت جواب دے دیا اور انہوں نے آگے سے ارادہ بھی کر لیا کہ میں تو اب اس کو چھوڑوں گا نہیں. وہ کوئی دوسرا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پھر آپ کی بات کا سخت جواب دے، اور سخت جواب دے گا تو میں شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو دوسرا اس کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ میرے بندوں سے کہہ دیں، جب تم اپنے مخالفین کو تبلیغ کرو نا، تو ان کے سامنے بھی نرمی، حسن اخلاق، آسان طریقے سے دلائل کے ساتھ بات کرو. بہت سختی، چاہے آپ دوسرے کوئی آپ سے، آپ کے جو عقیدہ ہے اس سے کوئی میچ نہیں کرتا، کوئی بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں چل رہا ہے، پھر بھی آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ میں شروع ہو جائیں. مجلسوں میں آوازیں اونچی ہونے لگتی ہیں، مسجدوں میں ایون آوازیں اونچی ہونے لگتی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر کرٹیسائز کرتے ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ ہیں، یہ اس فرقے سے ہیں، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ فلان. نو، آپ کسی کو ساتھ بھی اس طرح سے نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ایون سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. تم ان سے جدال بھی کرو گے نا، جب بحث بھی کرو اہل کتاب سے، یہ ایون اہل کتاب کے ساتھ بحث کرنے کے اوپر ایٹیکیٹ سکھا دی ہیں، تو کیسے کرو گے؟ احسن طریقے کے ساتھ. بحث مباحثہ بھی ہو تو اخلاق سے گر نہ جاؤ کہ جی ہو پکار ہو، اور کئی مجلسیں اس پہ اینڈ اپ ہو جاتی ہیں پھر کہ ایک منہ بنا کے ادھر چلا جاتا ہے، میں تو کبھی آئندہ ان کے گھر نہیں آؤں گی، میں تو کبھی اس سے فلانے سے بات نہیں کروں گی، اور اتنا ہنگامہ ہوتا ہے، سرخ ہو رہے ہوتے ہیں منہ، اور رگیں پھول رہی ہوتی ہیں، اور بس ایسے لگتا ہے کہ ابھی ہاتھا پائی شروع ہو جائے گی، اس قدر حد تک پہنچ جاتے ہیں. تو یہ طریقہ قرآن پڑھنے والوں کا نہیں ہونا چاہیے، چاہے آپ کی بات حق ہی کیوں نہ ہو. اور آپس میں بھی، اس میں کیا بتایا گیا، آپس میں بھی مسلمان کیسے ایک دوسرے سے بات کریں، نرمی کے ساتھ، ان کا ساری کے ساتھ، گندہ پیشانی کے ساتھ. آپ کا تو دین آپ کو مسکرانے پہ بھی کہتا ہے صدقہ ہے، مسکراہٹ کو بھی صدقہ بنا دیا آپ کے دین نے. تو پھر مجھے بتائیں کہ ایسے دین کے اندر کہیں سختی کی اور کہیں دوسرے کے ساتھ بد کلامی کی اور بد مزاجی کی کوئی گنجائش رہ سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی کرنے سے باز رہو، کیونکہ بدگمانی کرنا سب سے جھوٹی بات ہے. اور کسی کی برائیاں تلاش نہ کرو، کسی کی تفتیش نہ کرو، یعنی پیچھے اس کے تفتیش پہ انویسٹیگیشن کرنا شروع ہو جائے، کسی سے بغض نہ رکھو، کسی سے قطع تعلق نہ کرو. اے اللہ کے بندو، بھائی بھائی بن جاؤ. بخاری اور مسلم میں یہ روایت ہے. اور پھر تھرڈ جو اس کی ہے، ایک میں نے آپ کو بتا دی جب تبلیغ کرنا، ایک میں نے آپ کو اس کا معنی بتا دیا جب آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنا، اور تھرڈ اس آیت کی تفسیر بھی ایک بتائی گئی ہے کہ عبادی سے مراد ہیں کافر، یعنی کافر بھی میرے بندے ہیں. آپ میرے کافر بندوں سے کہہ دیں کہ وہ کیا کریں، ایسی بات کریں جو آسان ہو، یعنی ضد میں نہ آئیں، تعصب میں نہ آئیں، ہٹ دھرمی پہ نہ اترو، ٹھنڈے دل سے اسلام کے دلائل پہ غور کرو تاکہ حق بات تمہیں سامنے نظر آ جائے. کیونکہ شیطان تو چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان فساد ڈلوائے، وہ تو اس بات کا اس کا ایجنڈا ہے. ایک بات ہی صرف پکڑ کے فتنہ بن جاتی، شیطان تو تاک میں لگا رہتا ہے. خاص طور پہ یاد رکھیں، جہاں پہ رشتہ داریاں ہوتی ہیں وہاں پہ تو شیطان بالکل ہی تاک میں لگا رہتا ہے، اور جہاں پہ سینسیٹیو رشتے ہوتے ہیں، مثلا ساس بہو کا رشتہ ہے، نند بھابھی کا رشتہ ہے، اس طرح کے جو رشتے نا، اور ہسبینڈ وائف کا خاص طور پہ رشتہ ہے، ان کے اندر تو خاص طور پہ بات اس نے کچھ کہی نہ مطلب کچھ اور لے لیا، یا ایک بات ایسی منہ سے نکل والی اس کا معنی وہ نہیں تھا، اس کا مطلب وہ نہیں تھا، کہنا وہ نہیں چاہ رہا تھا، مگر اسی کے ذریعے تعلقات خراب کروا دیے. زبان کی ذرا سی بے احتیاطی شیطان کو گھسنے کا موقع دے دیتی ہے، اور بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے، کہیں وہم و گمان میں بھی نہیں تھی جو بن جاتی ہے وہ. کیا تو اس لیے ہمیں کتنی احتیاط کرنی چاہیے. اللہ ہمیں معاف کرے اور ہمیں حکمتیں دیں کہ ہم منہ سے بھی کوئی بات نکالیں تو اس میں خیر ہی ہو، اور خیر ہی پہنچے دوسرے تک، اور باہمی تعلقات کی بھلائی کی بات ہی ہو جس سے. تو اس کا حل صرف یہی ہے احتیاط سے بات کرنا، اور تو کوئی حل نہیں. تو میں نے تینوں معنی آپ کو بتا دیے. ان شیطان کان انسان آدو مبینہ، وہ تو پہلے ہی تمہارا دشمن ہے، تو تم تمہارا کلم کلا دشمن ہے. وہ تو چاہتا ہے کہ تم کوئی ایسی بات منہ سے نکالو تو اس سے بگاڑ پیدا ہو اور آگے سے آگے مسئلے کریٹ ہو. ایون دین کی تبلیغ میں بھی آپ ایسی کوئی بات منہ سے نکال دیں گے جس سے اور ہی نقصان ہو جائے، تو وہ تو یہ چاہتا ہے. ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم. اگر کافروں کے اس میں لیا جائے کہ کافروں کو یہ بات کہی جا رہی ہے، تو پھر تمہارا رب جانتا ہے کس کو عذاب دے کس کو اوپر رحم کرے. عذاب کیسے دے گا کہ اس کو اسی کے اوپر موت آ جائے کفر کے اوپر، اور کسی کے اوپر رحم کرے اس کو ایمان نصیب فرما دے. تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے یہ. اور باقی بھی لوگوں کے لیے یہ ہے کہ دین کے معاملہ ہو یا وہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کے اوپر اس نے رحم کرنا ہے. وہ چاہے رحم کرے چاہے عذاب دے. ہم تو بعض دفعہ بہت ہی ججمنٹل ہو جاتے ہیں نا، بس اس کے لیے عذاب اور اس کے لیے ایسا، اور یہ نہیں نا میری بات سنتا بس اب تم عذاب میں جلو گے. نہیں، وہ زیادہ جانتا ہے. اسی طرح جب دین کی تبلیغ کر رہے ہوں، کوئی آگے سے کوسچن کرے، اچھا تم میرے ماں باپ میرے ابا و اجداد جو شرک کرتے تھے وہ کیا سب جہنم میں جائیں گے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کفار مکہ، تو اس کا جواب خود دینا ہی نہیں آپ نے. وہ اللہ کے اوپر ہے، اللہ جس کو چاہے رحم کرے جس پہ چاہے عذاب دے. ہمارے اوپر تھوڑی ہے، میں کیسے ججمنٹ دے سکتی ہوں، میں کیسے کوئی فیصلہ کر سکتی ہوں. ہمارا ارسلنا کا علیہم وکیلا، آپ کو کسی کے اوپر اللہ نے وکیل نہیں بنایا کہ آپ ان کے اوپر کارساز ہیں. آپ کا کام صرف پہنچا دینا، یہ فیصلے کرنا آپ کا کام نہیں ہے. فذکر انما انت مذکر، آپ بس نصیحت کرنے، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے. آپ ذمہ دار نہیں ہے کسی کی ہدایت کی. وربو کا عالم و بیمان فی السماوات والارض، اللہ جانتا ہے، تمہارا رب جانتا ہے آسمان اور زمین کی مخلوق کو، تیرا رب خوب جانتا ہے. جس کو چاہے، یہ آگے جو بات آ رہی ہے اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں، کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں رسالت ملی، یہ تو رسالت کسی بڑے کو ملنی چاہیے تھی. تو بات یہ بتائی گئی کہ اللہ بہتر جانتا ہے کس کو رسالت دینی ہے اور کس کو نہیں دینی. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور البتہ تحقیق فضیلت دی ہم نے بعض نبیوں کو بعض پہ، اور یہ فضیلت اللہ کی طرف سے. انبیاء کے درمیان بھی اللہ کے نزدیک درجے ہیں. اولو العزم پیغمبر پانچ ہی ہیں، جو سب سے اولو العزم ہیں نا وہ پانچ ہیں. ان میں کون کون ہے؟ نوح علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں. تو اب اس کے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے بھی درجے ہیں. اب کسی کو اللہ نے بن باپ کے پیدا کیا، کسی کو اللہ نے اپنا کلیم بنایا، کسی کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، کسی کو اللہ نے پرندوں کی بولی سکھائی، کسی کو اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی. بھائی اللہ کے ہاں ان کی جو بھی درجے، مگر ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم ایک پیغمبر کو دوسرے سے اوپر کر کے اور کہیں کہ یہ پیغمبر فلاں ہیں اور یہ پیغمبر کم ہیں. دیکھیں اللہ کے ہاں جو فضیلتیں ہیں وہ اللہ کے ہاں. ہمارے لیے سبھی پیغمبر قابل عزت ہیں، قابل تعظیم ہیں. ہم ان کو سب کو مانتے ہیں اور سب کی تعظیم کرتے ہیں. اگر اللہ کے ہاں درجے ہیں، دیکھ معراج پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، سب ایک لیول پہ تو نہیں تھے، الگ الگ درجوں پہ تھے. تو لیکن ہمارا کام نہیں کہ ہم اس بحث میں اپنے آپ کو رکھیں. میرے پاس کوئی ایک دفعہ کوشچن لے کر آئی تھی کہ دیکھیں یہ تو پھر کیا بات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے تو کلام کیا اس دنیا کے اندر ڈائریکٹ، اس طرح کلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہیں کیا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اونچے ہو گئے. تو یہ بحثیں کرنا کیا ہمارا کام ہے؟ نہ ہمارا کام کسی کو فضیلت دینا، نہ اس کے اندر اپنے بریتھ ویسٹ کرنا. بعض دفعہ ہم بالکل بیکار باتوں میں نا، اپنے فضولیات میں، اللہ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا تھا یہ پہلے بتائیں. یہ اب کوشچن ہے، اس سے آپ کو کیا حاصل ہوگا مجھے بتائیں؟ کچھ حاصل ہوگا آپ کو؟ کس کو بھی بنایا، چاہے آدم کو بنایا، فرشتوں کو بنایا، ابلیس کو بنایا، کس کو بنایا، اس سے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ لیکن ہم نا بیکار چیزوں کے اندر جن دیکھو یہ بھی شیطان کس کدھر سے کدھر انسان کو لگاتا ہے، جن چیزوں کو کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہے، ہمارے عمل سے تعلق نہیں ہے، ہمارا دین دنیا آخرت کا اس کے اوپر کوئی ڈیپینڈنسی نہیں، اس کے اندر ہم سر کھپاتے رہتے ہیں اور جو ہمارے لیے اصل مقصد ہے، جو ہمارے سیکھنے کا اور جو ہمارے سمجھنے کا اور عمل سے تعلق ہے، اس کی طرف ہماری پرواہ نہیں ہوتی. اور بعض لوگوں کے کوئی اسی قسم کے کوسچن جب آپ لوگ گروپس میں کرتے ہیں اور مجھ تک ایسے کوسچن پہنچتے ہیں، افسوس ہوتا ہے کہ قرآن پڑھ کے بھی بعض لوگ ایسے کوسچنز کے اندر پڑے رہتے ہیں. تو کوسچن بھی سوچ سمجھ کے کیا کریں، کس کو کس کے پر فضیلت ہے. اب یہاں پہ اللہ نے فضیلتیں دی ہیں، فضیلت کس کی کس پہ ہے؟ ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے اور اس کی دلیلیں ہیں، لیکن ہمیں اب بحث میں پڑ جانا کہ ہم اسی کو پروف کرنا شروع ہو جائیں اور اسی کے اوپر اپنے بریتھ ویسٹ کریں، اس کا فائدہ نہیں. وآتینا داوود زبورا، اور داوود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زبور عطا فرمائی. اب داوود علیہ السلام کی ایک بات بیچ میں سے صرف نکال کے بیان کی گئی، اس کی کیا وجہ ہے کہ داوود علیہ السلام کی کیوں بیان کی؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ کی جو آپ کے بارے میں سورہ انبیاء میں آتا ہے آیت نمبر 105 میں کہ ہم زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے، یعنی مراد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. تو زبور کے اندر یہ لکھا ہوا تھا. دوسری وجہ یہ، مشرقین جو تھے وہ اہل کتاب سے خاص طور پہ یہودیوں کو بہت مانتے تھے، اور اس آیت میں یہودیوں کی ریجیکشن ہے. یہودی کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بس کوئی نبی نہیں، اصل وہی نبی ہے، اور تورات کے بعد کوئی کتاب نہیں. تو بعض یہودی یہ مانتے تھے اور وہ تورات کو ہی سمجھتے تھے. تو داؤد علیہ السلام آئے اور تورات کے بعد زبور بھی آئے، تو ان کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو بھی مانیں اور قرآن کا بھی انکار نہ کریں، کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام کے بعد داؤد علیہ السلام آ سکتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ سکتے ہیں، تورات کے بعد زبور آ سکتی تو قرآن بھی آ سکتا. تو تیسری وجہ یہ ہے کہ کفار جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ دنیاوی امور، کھانے پینے، بال بچوں، یہ بھی آپ کے زندگی کا حصہ ہیں، ان میں بھی آپ مشغول ہوتے ہیں، تو آپ کیسے نبی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا داؤد علیہ السلام بھی تو نبی تھے، حالانکہ وہ بادشاہ تھے، اور بادشاہ سے زیادہ دنیاوی امور میں کون مشغول ہوگا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں مشغول ہونا نبوت کے خلاف نہیں ہے. اور زبور جو تھی، یہ یاد رکھیں، زبور میں حلال حرام کی یا فرض اور حدود اور یہ کیا سزائیں یا کیا، یہ ان کا کوئی ذکر نہیں تھا، یہ تورات میں تھا، شریعت تورات میں تھی. زبور میں کیا تھا؟ دعائیں تھیں، اللہ کی حمد کے نغمے تھے، اللہ تعالیٰ کی مجد اور اس کی بزرگی اور اس کی بڑائی کا ذکر تھا. تو اور اللہ تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پر زبور کا پڑھنا آسان کر دیا تھا، وہ اپنی سواری پر زین ڈالنے کا حکم دیتے اور زین رکھے جانے سے پہلے پہلے اس زبور کو پڑھ لیتے تھے، اور وہ صرف اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے. تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ ان کا ذکر یہاں پہ صرف اکیلے ان کا ذکر آیا. قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ، کہہ دیجئے کہ پکارو ان کو جن کو تم زوم رکھتے ہو، من دونہ، اس کے سوا. تم پکار کے دیکھ لو، یہ نہیں کہا گیا کہ اب تم پکارا کرو، یہ حکم آ گیا. مطلب یہ کہا گیا کہ جس کو بھی تم سمجھتے ہو کہ وہ کچھ کر سکتا ہے تمہارا کام، اس کے پاس کوئی طاقت ہے یا خدائی کے اندر شریک ہے، اس کو پکارو، پکار کے دیکھ لو. فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، نہ وہ تو مالک تکلیف ہٹانے کا تم سے اور نہ بدلنے کا، نہ وہ تمہاری حالت کو بدل سکتا ہے، نہ وہ تمہارے سے تکلیف کو دور کر سکتا ہے. کسی کو بھی جس کو تم سمجھتے ہو پکار کے دیکھ لو، اور اس کسی میں کون کون آ سکتا ہے؟ من دونی، اللہ کے سوا، جس کو بھی، عیسیٰ علیہ السلام ہے، ملائکہ ہیں، انبیاء کوئی ہیں، اولیاء کوئی ہیں، جو فوت شدہ بزرگ ہیں، جب زندہ ہیں تو کسی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے، جیسے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، دعا کراتے تھے، تو ٹھیک ہے، وہ صحیح ہے. لیکن جب کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس کے بعد پھر اس کو سمجھنا کہ یہ تکلیف دور کر سکتا ہے، یہ ہماری حالت بدل سکتا ہے، یہ ہمارے کام سنوار سکتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو پکار کے دیکھ لوں، تم سوچتے ہو یہ تمہاری ہیلپ کریں گے، ان کے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں، چاہے وہ بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے ہی کیوں نہ ہو. اللہ کے نیک بندے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے. جو خود محتاج ہو رب کا وہ کسی کا کام کیسے بنا سکتا ہے بتائیں. اگر وہ رب کا محتاج نہ ہو تو وہ اپنا کام خود تو پہلے بنا لے. جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے اعلیٰ اور عرفہ انسانوں میں, جب وہ اللہ کے محتاج ہیں تو کوئی بھی اور کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں اختیار ہو کسی دوسرے کی تکلیف دور کرنے کا, کسی کی حالت بدلنے کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں اپنی سے تکلیف دور کر سکے, ہم ان کی زندگی میں دیکھتے ہیں کتنی تکلیفیں آئیں. پھر اتنے دھوکے میں کیوں ہم رہتے ہیں, خود ہی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اولئک الذین یدعون, یہ تو وہ لوگ ہیں یعنی جن کو اب تم پکارتے ہو اللہ کے سوا, یہ تو وہ ہیں جو خود یبتغون الی ربہم, وہ تو خود تلاش کرتے ہیں اپنے رب کی طرف کیا الوسیلہ, کوئی ذریعہ, ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ, یہ تو وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ کون ان میں قریب تر ہو جائے, وہ تو چاہتے ہیں خود کہ میں زیادہ قریب ہو جاؤں. اور اگلا کہتا ہے میں زیادہ اللہ سے قریب ہو جاؤں, وہ تو کوئی ذریعہ چاہتے ہیں اللہ سے قریب ہونے کا, اور وہ امید رکھتے ہیں اس کی رحمت کی, اور وہ تو خود ڈرتے ہیں اس کے عذابوں سے. تو تم کس کو پکارنے لگ گئے جن کو تم پکارتے ہو, مثلا عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام, چلو لے لیتے ہیں یا یہ ان میں سے کوئی, ان کو اس کرائٹیریا پہ رکھ کے دیکھ لیں. وہ تو خود چاہتے ہیں کہ اللہ کا قرب ملے, وہ تو خود اس کی رحمتوں کی امید رکھتے ہیں, وہ تو خود ڈرتے ہیں اللہ کے عذابوں سے, اتنا ڈرتے ہیں کہ یہ بھی حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن جس دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا کہ میری پوجا کی جائے, ان کے روئیں روئیں سے خون جاری ہو جائے گا. اللہ میں نے نہیں کہا ان کو, اللہ اگر میں نے کہا ہوتا تو تو جانتا ہوتا, وہ تو خود ڈرتے ہیں. اور ملائکہ, ملائکہ کی جو پوجا کرتے ہیں وہ خود سوچیں, اب یہ بڑے بڑوں کی بات ہو رہی, دوسرے تو خیر کسی کھاتے میں نہیں آتے جو جنہوں نے سائیں بابے اور فلانے بابے اور یہ بنائے ہوئے ہیں, وہ تو کسی کھاتے میں بھی نہیں آتے, وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ تو بڑوں بڑوں کی بات ہو رہی ہے جو جتنے اونچے مقام پہ ہیں, ان کو بھی نہیں تم خدا بنا سکتے. ملائکہ جو اللہ کے اتنے قریب ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ اور اللہ کا قرب حاصل ہو, وہ بھی دن رات اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں, وہ بھی ہر وقت اس کا ذکر کرتے ہیں, وہ بھی اس کی اتنا اس سے ڈرتے ہیں اس کے عذابوں سے. ملائکہ بھی ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی حکم آ جاتا ہے تو وہ, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی حالت کیا ہو جاتی ہے کہ وہ جھک جاتے ہیں اللہ کے آگے, جھک جاتے ہیں. جب تک حکم اوور نہیں ہوتا وہ سر نہیں اٹھاتے, اور جب سر اٹھاتے ہیں جب حکم اوور ہو جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں, جو رب نے کہا حق کا ہے حق کا ہے. اللہ اکبر, یعنی اس قدر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں. ملائکہ بھی جہنم کو دیکھ کے وہ ڈرتے رہے جب تک کہ آدم کو نہیں پیدا کیا گیا کہ اچھا اس کے لیے پیدا کیا. ہر چیز اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے ڈرتی ہے ہر چیز, اور یہ خود بھی جو اتنے یعنی اتنے اوپر کے درجوں پہ ہیں وہ بھی ڈرتے ہیں, تو سوچیں ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے. ہمارے لیے بھی لمحہ فکری ہے کہ وہ اتنے بڑے ہو کے ڈرتے ہیں. اور اس کے علاوہ اولیاء کرام بزرگان دین, وہ تو ظاہر ہے ان سے نیچے کے درجوں پہ ہی ہیں نا, ملائکہ عیسیٰ علیہ السلام انبیاء ان سے نیچے کے درجوں پہ ہی ہیں نا, تو وہ کتنا ڈرتے ہیں. جن کو بھی تم پکارتے ہو وہ تو خود اللہ سے قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں, وہ تمہیں کیا قریب کریں گے. یہ کہتے تھے یہ اللہ کے پاس سفارشیں کرائیں گے. اب یہاں پہ ایک ورڈ ہے جو الوسیلہ, اس کو بہت مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے اور اس کو بہت یہ دیکھا جاتا ہے, اچھا دیکھا نا یہاں پہ قرآن میں تو آیا ہے کہ وہ بھی وسیلہ لیتے ہیں اللہ کا, وہ بھی کسی اور کو وسیلہ بناتے ہیں, تو وسیلہ تو قرآن کے اندر آیا. تو وسیلہ کی انٹرپریٹیشن نہ میں کروں گی نہ آپ کریں گے نہ کوئی اور کرے گا, پھر کون کرے گا؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بتا دیا, صحابہ کرام نے جس طرح سے اس کی انٹرپریٹیشن کر دی وہی ہے. خود میں کرنا شروع جاؤں اللہ معاف کرے, یا کوئی بھی اپنی تفسیروں میں کچھ لکھنا شروع کرتے اس سے اس کا معنی نہیں ہوگا, یا ہم اردو میں سوچ لیں اچھا اردو میں تو اس کا معنی یہ بنتا ہے تو پھر یہی ہے, نہیں. وسیلہ کا پھر معنی کیا ہے کہ وہ بھی وسیلہ تلاش کرتے ہیں. وسیلے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بھی کسی بزرگ کو تلاش کر لیتے ہیں اور وہ اس کے ذریعے وہ پھر آگے پہنچنا چاہتے ہیں, کیونکہ اللہ تک ڈائریکٹ تو پہنچا نہیں جاتا, تو اللہ کے پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ چاہیے, یہ اس کا معنی ہرگز نہیں ہے. پھر کیا معنی ہے؟ ایک معنی اس کا, ایک معنی جو سب سے پہلے وسیلہ کا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کی عبادت اور اطاعت کرتے ہیں, عبادت اور اطاعت کرتے ہیں, اس کے ذریعے اللہ کا قرب لیا جائے. پھر اسی طرح وسیلہ ایک جنت میں مقام ہے جو ایک بندے کو صرف ملے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب اذان سنو تو جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے تم بھی کہو, پھر مجھ پہ درود بھیجو, اور جو مجھ پہ درود بھیجتا ہے اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں, اور اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو. اس لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہم رب ہذہ دعوت التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ, اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ فضیلت عطا فرما. تو کیونکہ جو کیونکہ وہ جنت میں, یہ میں حدیث آپ کو پھر آگے بتا رہی ہوں, کیونکہ وہ جنت کا ایک درجہ ہے, اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو ملے گا, اور مجھے امید ہے کہ وہ مجھے ملے گا. جو میرے لیے اللہ سے وسیلے کی دعا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی, یہ مسلم کی روایت ہے. تو وسیلہ ایک مقام ہے جو جنت کے اندر ہے, اور یہ مقام اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دینا تو ہے ہی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا, لیکن ہم جب دعا کریں گے ان کے لیے تو پھر ہم بھی ہمیں ہمارے لیے سفارش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہو سکتی ہے کہ ہمیں آخرت میں ان کی سفارش, ان کی شفاعت مل جائے. تو اس لیے یہ مقام کی دعا کرنی چاہیے. تو وسیلہ کیا ہوا؟ ایک مقام ہوا جنت کے اندر. اس کے علاوہ وسیلہ کیا ہوا؟ اللہ کی اطاعت ہو گئی. اسی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا وہ بھی ایک وسیلہ ہے, یہ بھی ایک وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا. کتنی چیزیں ہو گئی, یعنی اللہ کی اطاعت. کتاب و سنت میں محدثین نے اس لفظ کے بارے میں معنی جو نکالے ہیں وہ یہی ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنا, یہ وسیلہ ہے کہ وہ بھی اللہ کا وسیلہ, وہ بھی تلاش کرتے ہیں وسیلے کی, یعنی وہ بھی اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے لگے ہوئے. اور وسیلہ دراصل رغبت بھی ہے کہ انسان دل کی خوشی سے, دل کے ارادے سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے, اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت رکھنے والا بن جائے, اور اپنے عمل کے ساتھ ہو سکتا ہے ظاہر ہے یہ. اور پھر رغبت کا, وسیلے کا مطلب ایک اور, علم بھی لیا گیا ہے, عبادت بھی لیا گیا ہے, اطاعت بھی لیا گیا, یہ سب ہی وسیلے کے مطلب لیے گئے. تو ہم اب اپنے طور پہ اپنے مطلب نہیں نکالیں گے. صحابہ کرام نے وسیلے سے مراد دعا بھی لی ہے, دعا, دعا کو بھی وسیلہ فرمایا. دیکھیں کیسے دعا کے ذریعے کیسے اللہ کو قرب لے سکتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ کیا کہا گیا, یبتغون الی ربہم الوسیلہ, وہ تلاش کرتے ہیں اپنے رب کی طرف وسیلہ, یعنی کوئی نہ کوئی ذریعہ تلاش کرتے ہیں کہ کس طرح میں اپنے رب سے قریب ہو جاؤں. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ مشکل تو نہیں ہو گئی؟ وہ یعنی وہ ہر وقت اس جستجو میں رہتے ہیں کہ کس طرح میں کوئی ایسا راستہ اختیار کروں کہ میں اپنے رب سے قریب ہو جاؤں. سمپل ایز دیٹ. ٹھیک ہے, جیسے مثلا ہے کہ کوئی بچہ ہے, وہ اپنے ماں باپ کی آنکھ کا تارا بننا چاہتا ہے, تو اب وہ کہتا ہے میں کیا کروں, کبھی ماں باپ کے لیے ان کی جو کہنا مانتا ہے, کبھی ان کے لیے پانی لے کے کھڑا ہوتا ہے, کبھی ان کے کوئی کام کرتا ہے, کبھی ان کی ٹانگیں دباتا ہے, کبھی ان کے, کہ میں ان کا لاڈلا بن جاؤں. سمجھے؟ تو اللہ تعالی کے قریب ہونے کے لیے جن لوگوں کو تم پکارتے ہو وہ تو خود اللہ سے قریب ہونے کے لیے کوئی ذریعے تلاش کرتے ہیں, اور وہ ذریعے کیا ہیں؟ اس کی اطاعت, اس کی عبادت کے ذریعے اسے قریب, کیونکہ اللہ کی عبادت کریں گے فرائض کے بعد نوافل میں کثرت اللہ تعالیٰ کا قرب دیتا ہے. یہ قریب ہونا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ وسیلے تلاش کرتے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا وسیلہ صحابہ کرام کے نزدیک دعا بھی وسیلہ ہے. اب کیسے دعا وسیلہ بنتی ہے قرب کے لیے اللہ کا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو, یہ اللہ کے قریب ہونے کا بہترین نسخہ ہے. کیسے؟ یہ انسان یہ سوچتا ہے نا جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا اب کیا, موچی کے پاس جانا چاہیے, کچھ اور کرنا چاہیے, خود کوشش کرنی چاہیے ٹھیک کرنے کی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ اس موچی کے پاس جاؤ, لیکن جانے سے پہلے بھی اللہ سے دعا کرو, اللہ میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا, اس کو ٹھیک کرانے کے اسباب پیدا کر دے. تو تعلیم کیا دی کہ دنیا کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا کوئی بھی کام ہو, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے پہلے دعا مانگ لو, پھر کوئی اور تدبیر اختیار کرو. گرمی ہے مثلا, دعا مانگ لو, اللہ گرمی لگ رہی ہے, موسم اچھا کر دے. بھوک لگ رہی ہے, اللہ تعالیٰ اچھا سا مجھے کھانا کھلا دے, حلال کھانا کھلا دے. پیاس لگ رہی ہے, اللہ ٹھنڈا پانی عطا فرما دے. تکلیف کوئی محسوس ہو رہی ہے, اللہ تو اپنی رحمت سے تکلیف کو دور کر دے. پھر وہ مسئلہ اور حاجت ہے جو بھی ہے, اس کو کوئی آپ کوشش کریں گے کچھ کھانا لینے کی, کچھ کرنے کی. تو یہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا راستہ ہے کہ اپنا تمام دکھ سکھ انسان اللہ سے کہے, اور جتنا زیادہ دعا مانگیں گے اتنا ہی اللہ سے قریب ہوتے چلے جائیں گے. یہ کتنی اچھی بات ہے. تو یہ بھی ایک وسیلہ ہے اللہ کے قرب کا, ٹھیک ہے. تو اب یہ ساری چیزیں آپ کو میں نے بتائیں, یہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے اس طرح سے وہ بھی وسیلہ پکڑتے ہیں, مگر اس وسیلے کا مطلب وہ ہرگز نہیں ہے جو کہ کوئی اور سمجھ رہا ہوں. اسی طرح نیک کاموں کا بھی وسیلہ تلاش کر سکتے ہیں, جیسے وہ غار میں رہنے والے, غار میں جو پھنس گئے تھے لوگ, انہوں نے اپنے نیک کاموں کا وسیلہ دیا تھا اللہ کو کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارا ہمیں یہاں سے نکال لے, کیونکہ ہم نے یہ کیا, اللہ تجھے اگر وہ کام پسند آیا تو ہمیں یہاں سے نکال لے, ٹھیک ہے. مگر اگر ہم یہ کہیں کہ یا اللہ تو فلاں کے صدقے میرا یہ کام کر دے, یا اللہ فلاں کے واسطے میرا یہ تکلیف دور کر دے, جو بھی اس طرح کی باتیں ہیں, مجھے تو آتی نہیں زیادہ باتیں کہ یہ, یعنی اس کے صدقے سے, اس کے واسطے سے, اس کے اس سے کر دے, اپنے پیارے نبی کے صدقے میرا یہ کام ہو جائے, تو یہ مجھے بتائیں. یہ تو کرنا کہیں پہ بھی نہیں آتا, نہ تو کہیں صحابہ کرام نے اس کو اس طرح سے مانگی کبھی بھی دعا کہ اس طرح کے وسیلے اختیار کیے جائیں, نہ ہمیں کہیں کسی حدیث سے کوئی ایسی بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تلقین کی ہو کہ دیکھو جب میں, یعنی جب تم نے دعا کرنی ہو تو میرے واسطے سے تم دعا مانگا کرو. کیا یہ وہ نہیں کہہ سکتے تھے جب انہوں نے یہ فرمایا اول آخر درود شریف, جب یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف کے اتنے فائدے بتائے اور فرمایا میرے اوپر درود بھیجا کرو, تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میرے واسطے سے مانگا کرو. جب بارش نہیں ہو رہی تھی لوگوں پہ, تو وہ تو اس طرح واسطے وسیلے صدقے اور اس طرح کی ان میں نہیں پڑے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے کہا, وہ زندہ تھے اس وقت, ان سے فرمایا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. تو یہ نئی نئی چیزیں دین میں نہیں ایجاد کرنی چاہیے. اصل میں ہم ٹی وی اور ان سے اپنا دین لیتے ہیں نا, تو وہاں پہ جو بھی آ رہا ہوتا ہے, اولاد فاطمہ کے حق کے طفیل, اس کے واسطے, تجھے تیرے نبی کے حق کا واسطہ, اللہ کے اوپر کس کا حق ہو سکتا ہے بتاؤ خود ذرا, کس کا حق ہو سکتا ہے. اور آپ کو یہ میں بتا دوں, فقہ حنفی میں جو ہمارا پورا پاکستان ملک فقہ حنفی کو فالو کرتا ہے, اس میں تو یہ غیر شرعی ہے. یہ بھی لوگوں کو نہیں پتا, حنفی تو خود کو کہتے ہیں, تو پھر آگے یہ بھی نہیں پتا. ایک مشہور کتاب ہے فقہ حنفی کی ہدایہ, اس کے والیوم 4 میں ہے کہ کسی نبی اور رسول یا کسی اور کے حق کے وسیلے سے دعا کرنا مکروہ ہے, کیونکہ خالق کے اوپر کسی کا مخلوق کا حق ہی نہیں ہے. آپ کسی کا حق جتا کے اللہ سے دعائیں مانگ, اس کو وہ اس نے دینا ہے وہ اس کی مرضی ہے, اس نے نہیں دینا وہ اس کی مرضی ہے. کوئی اس سے نہ کہلوا سکتا ہے, نہ اس سے دلوا سکتا ہے, نہ اس سے کوئی کام کروا سکتا ہے, نہ کسی کے واسطے دے کے اسے کرا سکتا ہے, نہیں. ہاں, اس کے ناموں کا, اسماء حسنہ کا واسطہ سوچو, یا اللہ تو غفور ہے, تو اپنی غفاری کے وجہ سے مجھے معاف کرتے, اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے, تو عفو ہے, تو اللہ تو اس وجہ سے, وہ آپ کر سکتے ہیں. اس کی تلقین تو قرآن میں بھی کی گئی ہے, اسماء حسنہ سے اللہ کو پکارو. لیکن یہ جو ایسے ہی چیزیں ہیں کہ وہ اس کے واسطے, اس کے نبی کے, اس سے, اس کے طفیل, اس کے فلانے, یہ نہیں. چاہے وہ کوئی ولی ہو, چاہے کوئی شہید ہو, چاہے کوئی نبی ہو, کوئی بھی, تو وہ تو خود اللہ کے قرب چاہتے ہیں, تم ان کی دعائیاں کیوں دیتے ہو ان کے ناموں کی. وہ تو خود اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں, اور ایمان تو ہے ہی رحمت کی امید, اور اللہ کا خوف ان دونوں کے درمیان، دونوں چیزیں ہی ہونی چاہیے. اللہ کی رحمت کی امید سے اگر مایوس ہو گئے تو پھر بھی انسان کی بچت نہیں ہے، اور اگر بے خوف ہو گئے، خوف ہی نہ رہا، پھر بھی وہ آج والا ہی حال ہوگا جو ساری دنیا کہتی پھرتی ہر گناہ کر کے پھر کہتے ہیں اللہ تو غفور رحیم ہے، بس ٹھیک ہے، کوئی خوف نہیں ہے. یاد رکھیں جو جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہے نا، وہ تو اتنا ہی اللہ سے ڈرتا ہے، بے خوف نہیں ہوتا وہ. ہم سوچتے ہیں نا کہ یہ جو اللہ کے قریب ہوں تو ان کو تو بڑے بے خوف ہونا چاہیے، اور وہ کیوں روتے ہیں اور وہ کیوں دعائیں کرتے ہیں. تو یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ کا علم رکھنے والا ہوں. اور خود سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح راتوں کو کھڑے ہو کے عبادت کرتے تھے، اور کس طرح اللہ کے آگے روتے تھے، اور کس طرح وہ بھی جہنم کے عذابوں سے پناہ مانگتے تھے. ان عذاب ربک کان محذورا، اللہ کا تو عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق چیز، ڈرنا ہی چاہیے، چاہیے ڈرنا. اسی لیے تو ملائکہ انبیاء سب ڈرتے ہیں اور ہم بے خوف بیٹھے ہیں، ہمیں تو کوئی ڈر ہی نہیں. اب جیسے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں یا کوئی دیکھنے والا ہی نہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی پہ سے گزرے، وہاں ایک پہاڑ تھا جس سے چیخو پکار کی اور نوحا کی آوازیں آ رہی تھی. تو آپ نے بستی والوں سے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں جو پہاڑ سے آ رہی ہیں؟ وہ کہنے لگے ہم جب سے ہم یہاں پہ آباد ہیں اسی طرح سن رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ مجھے پہاڑ کی کو سے بات کرنے کی اجازت عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو گویائی بخشی. وہ کہنے لگا عیسیٰ آپ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا مجھے یہ بات بتا کہ یہ چیخو پکار کی آواز جو تجھ سے آ رہی ہے کیسی ہے؟ وہ بولا اے عیسیٰ میں ایک ایسا پہاڑ ہوں جس کے پتھروں سے لوگ بت تراش کے ان کی عبادت کیا کرتے ہیں، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی جہنم میں نہ ڈال دے. فتق النار التی وقودھا الناس والحجارۃ، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن ہی انسان اور پتھر ہوں گے. ہاں تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی کہ پہاڑ کو کہہ دو کہ اطمینان رکھے، میں نے اس کو جہنم سے پناہ دے دی. تو پہاڑ اپنی سختی کے باوجود، اپنی شدت کے باوجود، یہ پہاڑ بھی اللہ سے ڈرتے ہیں. تو یہ انسان کمزور سا ابن آدم، یہ کیسے جہنم سے بے خوف ہو سکتا ہے؟ کیسے اللہ کے عذابوں سے بے خوف ہو سکتا ہے؟ جب تک آپ جنت کے اندر پہنچ نہیں جائے نا، تب تک نہیں بے خوف ہو سکتے. حضرت عمر جو فرماتے ہیں کہ میرا ایک قدم جنت کے اندر اور ایک باہر ہو تو تب بھی مجھے خوف رہے گا کہ پتہ نہیں میں جا سکتا ہوں کہ نہیں. جب تک جنت میں نہ پہنچ جائیں تو ہم میں سے کوئی بھی سیف نہیں ہے، اور تب تک ڈرتے ہی رہنا ہے. ام من قریتن، اور نہیں کوئی بستی میں سے ایسی، الا نحن مہلکوها قبل یوم القیامہ، اگر ہم ہلاک کر دیں گے کرنے والے ہیں اس کو قیامت کے دن سے پہلے پہلے. یعنی ہر بستی کو ختم ہو جانا ہے، کسی نے سروائیو نہیں کرنا. یا تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا قیامت سے پہلے پہلے، یعنی بستی والوں کو، بستی کے رہنے والوں کو، سب نے ختم ہو جانا. انڈیویجولی بھی ہو سکتے ہیں، کلیکٹیولی بھی کسی بستی کے اوپر عذاب آ سکتا ہے، اسی کا ذکر ہے او معذبوها عذابا شدیدا، یا ہم ان کو عذاب دے دیں، سب کے سب کو عذاب، شدید عذاب دے دیں. اجتماعی ہلاکت بھی ہو سکتی ہے، انڈیویجولز بھی ایک کے بعد ایک دنیا سے جا سکتے ہیں، لیکن ہر بستی کو ختم ہونا ہے، کوئی نہیں رہ جائے گا. 100 سال کے بعد ہم کہاں ہوں گے؟ میں اور آپ تو زمین کے نیچے ہی ہوں گے. مطلب یہ نہیں پتا 5 سال بعد، 10 سال بعد، مگر 100 سال بعد تو ہر ایک ہم میں سے جو سننے والے ہیں کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا. کہاں ذالک فی الکتاب مستورا، یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ نہیں چینج ہونا، یہ بات کنفرم ہے کہ ہر بستی ختم ہونے والی ہے. اللہ اکبر. اگر عذاب سے یا تو ختم ہو جائے گی یا پھر ویسے ہی اللہ تعالیٰ، عذاب سے کیوں ختم ہوتی جب اس میں کوئی خیر ہی نہیں باقی رہتی. وما منعنا ان نرسل بالآیات، اور نہیں روکا ہم کو کہ ہم بھیجے نشانیاں، یعنی ہم کیوں نہیں اپنی نشانیاں بھیجتے، ہم کیوں نہیں معجزے دکھاتے. وہ لوگ کہہ رہے تھے مشرکین مکہ کے، کیوں پہلے نبیوں پہ بھی تو معجزے آئے، آپ بھی کوئی معجزہ دکھائیں، اس صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، اس کو ایسے کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں ہم معجزہ بھیجتے، اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے الا ان کذب بہ الاولون، کہ جھٹلایا ان کو پہلوں میں نے بھی. پہلوں میں بھی معجزے تو، معجزے کسی کو بھی نہیں کام دیا، کوئی نہ لوگوں نے معجزے دیکھ کے بالکل مان لیا، جتنی پچھلی بستیاں بھی گزری ان کے پاس معجزے آئے تو ان کو کون سا کوئی فائدہ مل گیا جو تمہیں فائدہ ملنا ہے جو تم معجزہ مانگ رہے ہو. مگر ہاں ایک بات ضرور ہوئی کہ جب کوئی بستی والے معجزہ مانگ لیتے ہیں اور معجزے کو دیکھ کر ایمان نہیں لاتے تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معجزہ مانگا کہ صوفہ پہاڑ کو جب انہوں نے مانگا اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھر وحی کی تھی کہ میں نے ان کا مطالبہ سن لیا ہے, اگر آپ چاہیں تو ہم ان کا یہ ان کی ڈیمانڈ پوری کر دیتے, لیکن اگر یہ پھر بھی ایمان نہ لائے نا تو پھر ان پر وہ عذاب نازل ہوگا. اور اگر آپ اپنی قوم کو مہلت دینا چاہتے ہیں تو میں ان کو مہلت دے دیتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے رب ان کو مہلت دے دے, تو یعنی اگر یہ ایمان نہ لائے پھر ان کو اس طرح سے اللہ ہلاک کرے گا جیسے پچھلی قوموں کو کیا تھا, ایسے ان کو ان کی حالت ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہلت مانگ لی تھی, تو اس لیے اللہ نہیں بھیج رہا, یہ اللہ کی حکمت ہے کہ وہ نہیں بھیج رہا, کیونکہ دیکھو اگر تم نے پھر نہ مانا تو پھر عذاب آئے گا تمہارے پاس, یہ کیونکہ یہ اللہ کا طریقہ ہے. اور اکثر لوگوں نے نہیں مانا, بلکہ جتنے بھی آپ دیکھ لیں قومیں اٹھا کے انہوں نے نہیں مانے عذاب دے کے, سوری معجزات دیکھ کے. تو معجزے کوئی ایسا کام نہیں آتے کہ لوگوں کو ایمان لانے کے لیے, جس نے ایمان لانا ہوتا ہے وہ ویسے ہی ایمان لے آتا ہے. آتینا سمود الناقۃ مبصرۃ فظلموا بہا, اور ہم نے سمود کو اونٹنی دی وہ بھی ایک نشانی تھی, مگر انہوں نے ظلم کیا اس کے ساتھ. کیا ظلم کیا تھا؟ اس کی کونچے کاٹ دی, اس کو ختم کر دیا, اور اس سے اپنی جانوں پہ ہی ظلم کیا کیونکہ اس کے بعد عذاب آ گئے. مہمان اور سلو بلا آیاتی اللہ تخویفا, اور نہیں ہم بھیجتے نشانیاں, یہ معجزے ہم نہیں بھیجتے مگر ڈرانے کے لیے. اب ہم کہیں گے نہیں تو معجزے تو اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگ ایمان لے کر آئے, پھر ڈرانے کی بات کیوں آئی یہاں پہ؟ اس لیے آئی کہ اگر یہ معجزے دیکھ کے ایمان نہیں لے کر آتے تو پھر ہلاکت ہے, پھر تو تباہی ہے بالکل. یہ تو ڈراوے ہیں پھر معجزے, تو نہ لے کر آئے نا تو پھر تمہاری شامت ہے. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ, اور جب کہا ہم نے تیرے لیے کہ بے شک تیرا رب اس نے گھیر لیا لوگوں کو. یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ سورت تب نازل ہو رہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت شدید مخالفت ہے, تبھی تو معراج بھی اللہ تعالیٰ نے کرائی تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اتنے مشکل حالات تھے. ایسے میں اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں, اللہ گھیرے ہوئے ان سب لوگوں کو, سب انسانیت کو اللہ, پورے گلوب کو اللہ گھیرے ہوئے ہیں. تو یہ تو کیا چیز ہے یہ؟ اب جب کسی کو گھیر لیا جاتا ہے کہ آپ ہمارے گھیرے میں آ گئے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ قابو میں آ گیا, اب آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو فرمایا سب انسانوں کو اللہ نے گھیرا ہوا ہے. اب کس طرح گھیرا ہوا ہے؟ اپنی قدرت کے ساتھ, اپنے علم کے ساتھ, اپنی یعنی اللہ تعالیٰ کو سب اپنے باخبر ہونے کے ساتھ. تو اب انسان جو ہیں تو وہ تو بالکل یعنی بے بس ہیں اس کے آگے. گھیرا ایسی چیز ہے کہ پھر وہ گھیرا تنگ ہو جائے تو انسان ختم ہے. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا, اور نہیں بنایا ہم نے منظر کو. کون سے منظر کو؟ جو آپ کو دکھایا, مراد معراج. رؤیا سے یہاں پہ مراد رؤیا خواب کے لیے بھی ہوتا ہے اور آنکھوں سے دیکھنے کے لیے بھی ہوتا ہے. تو سفر معراج جو تھا وہ ہم نے آپ کو نہیں بنایا ہم نے اس کو, مگر اللتی أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ, مگر وہ جو ہم نے دکھایا آپ کو مگر ایک فتنہ انسانوں کے لیے. کیسے فتنہ؟ فتنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو فتنے کا مطلب سمجھ آ جائے گا. تو یہ فتنے کا مطلب ہوتا ہے آزمائش, اور فتنے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے فساد. فساد بھی فتنے کا مطلب ہوتا ہے. تو یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا دیا کہ اس سے پھر لوگوں کے درمیان ایک ان کا ٹیسٹ بھی ہو گیا, ان کے ایمان کا ٹیسٹ بھی ہو گیا, ان کے اندر ایک فساد بھی پیدا ہو گیا کہ وہ جو لوگ نہیں ماننے والے تھے وہ اس سے ہٹ گئے, وہ لوگ مطلب دین سے ہی مرتد ہو گئے. ہنگامہ اور فساد اور یہ سب معنی اس کے آتے ہیں فتنے کے. سخت آزمائش تھی یہ اس لیے کیونکہ کیا ہوا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معراج کا واقعہ بیان کیا, اور اسی سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ خواب نہیں تھا, بلکہ لائیو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکسپیرینس تھا, معجزہ تھا اللہ کی طرف سے, کہ جب لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تو تبھی فتنہ ارتداد بھی ہوا تھا. یعنی لوگوں نے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کے لیے اتنا بڑا یہ ٹیسٹ ہو گیا تھا کہ بعض لوگ مرتد ہو گئے تھے. اس کا مطلب خواب اگر ہوتا تو پھر مرتد ہونے کی کیا ضرورت تھی, ٹھیک ہے, پھر تو ٹھیک ہے, کوئی خواب میں تو کوئی بھی کچھ کہہ سکتا. تو لوگوں کے مرتد ہونے کی وجہ ہی یہ تھی کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا اور میں خود گیا ہوں, تو پھر وہ یعنی مرتد ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹیسٹ بنا دیا, لوگوں کے امتحان ہو گئے کہ لوگ کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ, اور اس شجر کو بھی اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ بنا دیا اور ایک لوگوں کے لیے فساد اور ہنگامہ بنا دیا, کہ جو شجر ملعونہ تھا وہ کون سا تھا, اللہ تعالیٰ نے جو درخت ایک جہنم میں بنایا ہوا, تو اس درخت کے جس کو زقوم کا درخت کہتے ہیں جس سے دوزخ ہی کھائیں گے اور اس سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے, قرآن میں اس کا ذکر آتا ہے اور اس میں سورہ صافات میں آتا ہے کہ اس کی خوشے جو ہے شیطانوں کے سروں کی طرح ہے, اور وہ درخت نا جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے. تو جب یہ کافروں نے سنا تو ابو جہل نے مسلمانوں سے کہا کہ تمہارے پیغمبر کہتے ہیں جہنم ایسی آگ ہے جو پتھروں کو بھی جلا دیتی ہے, جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے, پھر کہتے ہیں جہنم میں جی ایک درخت ہے اور آگ تو درخت کو جلا دیتی ہے, پھر جہنم میں درخت کیسے پیدا ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ صافات میں انا جعلنا فتنۃ للظالمین, اللہ نے اس کو ظالموں کے لیے آزمائش بنا دی. واقعی اب وہ اسی اس کے اندر پڑ گئے, دیکھا تمہارا تو نبی یہ کہتا ہے, دیکھو تو یہ, اور یہ درخت ملعونہ درخت کون سا ہے, میں نے آپ کو بتایا جیسے زقوم کا تھور کا درخت جس کو کہتے ہیں, اور زقوم تزقم سے بنا, اس کا معنی ہوتا ہے بدبودار گندی چیز, کیا اس کو نگلنا. تو اس درخت کے پھلوں کو کھانا جہنمیوں کے لیے بھی اتنا مشکل ہوگا. تو یہ تھوڑی کوئی دنیاوی درخت تھوڑی ہے کہ اس کو اس کے ساتھ سوچا جائے کہ آگ اس کو جلاتی ہے کہ نہیں جلاتی ہے. اس یہ تو ایسا درخت ہے کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس زقوم کا ایک قطرہ بھی زمین والوں پہ میں زمین پہ آ جائے نا تو زندگیاں خراب ہو جائیں, یہاں پہ لائف ہی نہ پاسبل ہو. تو وہ بھی ان کے لیے ایک ٹیسٹ بن گیا. اب دیکھیں وہ چیزیں جو ان کی عقل کو نہیں سمجھ آتی تھی نا کہ کیسے آسمانوں پہ پہنچ گئی, یا کیسے زقوم کا درخت ایک جہنم کے اندر ہے جو گناہگاروں کا کھانا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ پھر اس کا مذاق اڑا دیتے, کہتے تھے یہ کیسی باتیں ہیں, عقل کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, راتوں رات آسمان پہ چلے گئے, ہاں جی آگ کے اندر بھی ایک درخت ہو سکتا ہے. اور افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان بھی نا کئی ایسی باتیں جو عقل کو عقل میں نہیں آتی, سمجھ میں نہیں آتی نا, ان کا انکار کر دیتے ہیں کہ بھئی کیسے ہم اب ان کو پروف کریں گے لوگوں کے سامنے, کیسے, یہ تو عقل میں نہیں آ رہی, تو اس لیے ہم جو ہے نا اس کا انکار ہی کر دیتے ہیں. حالانکہ انسان اگر آج فائر پروف چیزیں بنا سکتا تو اللہ تعالیٰ نہیں بنا سکتا, خود سوچے. وَنُخَوِّفُهُمْ, اور ہم ڈراتے ہیں ان کو, مگر فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا, مگر ڈراوے بھی ان کو سرکشی میں ہی بڑھاتے ہیں اور کسی چیز میں بجائے ڈر جائیں. اس لیے ان کو ڈراتے ہیں, یہ ڈر کے اپنی سرکشی چھوڑ دیں مگر یہ اور سرکش ہوتے جاتے ہیں. جن کو نہیں ماننا ہوتا وہ تو کسی طرح بھی نہیں مانتے, چاہے آپ ان کو کتنی دلیلیں دے دیں, کتنی باتیں کر دیں, کتنے ڈراوے دے دیں, ہدایت ان کو ملتی ہی نہیں ہے. اور اس وقت مشرکین مکہ کے ساتھ بھی یہی چل رہا تھا کہ ہر چیز جو ان کو بتائی جاتی تھی, ڈراوے دیے بھی جاتے تھے, اس سے بھی وہ آگے ہی اور بڑھتے جاتے تھے اپنی سرکشی میں, بجائے اس کے کہ وہ بات کو سمجھ لیں. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. تلاوت سنتے ہیں.
وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا